الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر ظاهر الاسم وباطنا وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اتقى الله صار آمنا في بلادي. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اپنی دوستی کے لیے, اور دوستی اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے. جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہے اتنا ہی زیادہ اونچے درجے کا اللہ کا دوست بنتا ہے. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان مجاہدہ اختیار کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, پردے کا اہتمام کرتا ہے, بھابھیوں سے پردہ کرتا ہے, گھر کے اندر شہری پردے کا اہتمام کرتا ہے, اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں تیز رفتار چلتا ہے. وہ جتنا اگر گناہوں کا مرض شدید ہو تو مجاہدہ بھی کرنا چاہیے. بعض لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں, لیکن اس کی کوئی تدبیر اختیار نہیں کرتے, نہ مجاہدہ اختیار کرتے ہیں, بس ایک تمنا دل میں رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں, اللہ کے دوست بن جائیں, لیکن دوستی کے شرائط پوری نہیں کرتے. آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کو بھی پرکھتے ہیں, جان پڑتال کرتے ہیں کہ یہ شخص میری دوستی کے قابل ہے بھی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ وفادار ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سارے زمانے ہوتے ہیں, ماضی کا بھی, حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہی اپنا دوست بناتے ہیں جن کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ہمارا بن کے رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے, انسان راستے سے ہٹ جاتا ہے, لیکن پھر توبہ کر کے راستے پہ آ جاتا ہے, اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہیں گے. اولیاء اللہ سے بھی ایسی خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہتے. اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو فوراً جوڑنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہی فرق ان میں اور ہم میں ہے. ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں, ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, توبہ کرنے کا یہ فکر ہی نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر توبہ کو اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا انسان بنا لیتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. ارے کرنے کے بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی تو مزے سے زندگی گزارنے دو, ابھی ٹیڑیوں کو دیکھنے دو, گناہ کرنے دو, ابھی تو جوانی پوری اسی کے لیے تو ہے. بعد میں دیکھیے جب بڑھاپا آئے گا پھر ہم اللہ اللہ کرنے لگیں گے. بڑھاپے تک کون پہنچے گا؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کا جوانی میں انتقال نہیں ہوگا؟ آج کل تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, جوان بھی جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بڑھاپے میں اللہ والے بن جائیں گے, نیک بن جائیں گے, گناہوں کو چھوڑ دیں گے. جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اللہ پہ اس جوانی کو فدا کر کے مزے لوٹیں, مزے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کے پاس چیز جمع ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. آپ نے اپنی جوانی اپنی خواہشات پہ قربان کر دی, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جوانی کو برباد کر دیا, تو جو آپ کے پاس چیز جمع ہو گئی وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے اگر یہی جوانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، اپنی خواہشات پہ عمل نہیں کیا، حرام خواہشات پہ آپ نے عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی جوانی باقی رہ گئی۔ تو جو شخص اتنا زیادہ مجاہدہ اللہ کے راستے میں اختیار کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ زیادہ مشاہدہ بھی اس کو ملتا ہے۔ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں مشاہدہ ہو، جتنا مجاہدہ ہوگا بقدر مجاہدہ مشاہدہ نصیب ہوگا، جتنا انسان گندگی سے پاک ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزے لیتے جائے گا۔ آپ پہلے اپنے کپڑے کو گندگی سے دھوتے ہیں یا پہلے اتنا خوشبو لگاتے ہیں؟ اگر گندگی لگی ہوئی ہے کپڑوں پہ، بجلی کا پیخانہ، بچے کا پیخانہ لگا ہوا ہے، تو اسی کپڑوں پہ خوشبو نہیں لگاتے، پہلے کپڑے کو صاف کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، چپکاتے ہیں اس کو، اس کے بعد پھر آپ خوشبو لگاتے ہیں، تو خوشبو کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ پہلے ہم دل کو اپنے گناہوں کی گندگیوں سے پاک کریں، توبہ کریں، سچی توبہ کر کے پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے بعد جب ہماری روح پاک صاف ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مزہ بھی آئے گا، تلاوت کا مزہ بھی آئے گا، نماز کا مزہ بھی آئے گا، حج عمرے کا مزہ بھی آئے گا۔ نافرمانی کی حالت میں ہمیں قرب کا کیا مزہ آئے گا؟ اس لیے جو جن لوگوں نے سچی توبہ کر کے اللہ کے راستے میں چل پڑے ہیں، آپ ان کی جانوں سے پوچھیں کہ ان کو اللہ کے راستے میں کیا مزہ مل رہا ہے، وہ تو افسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، اس زندگی پہ، سابقہ زندگی پر افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اس کا پہلے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ پہ جان فدا کرنے میں کیا مزہ آتا ہے، تو ہم جو ہے جوانی سے ہی اللہ پہ فدا ہوتے رہتے۔ دوستو، دنیا کے اوپر فدا ہوئے، دنیا پہ مر گئے، مال و دولت پہ مر گئے، حسینوں کے چکر میں مر گئے، موبائل کی گندگی فلموں میں دیکھ دیکھ کر اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا، کیا پایا ہم نے؟ نفس کو مزہ دیا، نفس خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، نفس خوش ہو گیا، نفس کو حرام مزے دے دیے۔ ان حرام مزوں کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈانپا ہوا ہے جنت کو، مجاہدات سے ڈانپا ہوا ہے جنت کو۔ جس کو جنت چاہیے تو اس کو ان خواہشات سے گزر کے، یعنی ان خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ بتائیں، اگر جس کو کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے تو کیا وہ خودکشی کر لیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے تو ہم کیا کریں، بہت کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی جسمانی مرض لگ جاتا ہے تو کیا کوئی انسان خودکشی کر لیتا ہے؟ علاج کراتا رہتا ہے، آخری وقت تک لگا رہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بس یہ شخص جو ہے چند مہینے کا مہمان ہے، کوئی شخص خودکشی نہیں کر لیتا، آخری وقت تک لگا رہتا ہے۔ اگر مرض جلد اچھا نہیں ہوتا تو بھی صبر سے علاج کرتا ہے، اسی طرح اگر نظر بچانے میں شدید تکلیف ہو تو مجاہدہ کرنا چاہیے، گناہ چھوڑنے میں شدید تکلیف ہو تو مجاہدہ کرنا چاہیے، شریف پردہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو مجاہدہ کرنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام فرمایا ہے، اس چیز کو اختیار کر کے ہم کیسے چین سے رہ سکتے ہیں؟ بدنظری کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا، جہاں مردوں کا حکم ہے نظر کی حفاظت کا، وہاں عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ حکم فرمایا ہے اس چیز کا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث، مظاہر العلوم، سہارنپور، حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بڑے ہی اللہ والے تھے، فرماتے ہیں کہ لوگ مجبوریوں کا بہانہ کر دیتے ہیں کہ صاحب آج کل بہت مشغولی ہے، اس لیے ذکر چھوٹا ہوا ہے، ذکر کا وقت نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ مشغولی کی وجہ سے روٹی بھی چھوڑ دو، اس نے مشغولی کی وجہ سے ناشتہ کیوں نہیں چھوڑا؟ جسمانی غذا کو تو نہیں چھوڑا، مگر جس روح کے صدقے میں آج چائے انڈے پراٹھے یہ اڑائے جا رہے ہیں، اس روح کو ناشتہ نہیں کرایا جاتا؟ اس کو اللہ کا ذکر کی غذا نہ دینا روح کو مردہ کرنا ہے. آج ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. فرماتے ہیں کو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسرار آپ سے غافل نہیں. یہی تو دوستو اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ دنیا کے ہزاروں شغل میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، 1,00,000 حدیث کے حافظ، 14 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اولیاء کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے. یہ شرح بخاری شریف کی پیش کر رہا ہوں. اللہ اور اللہ کے کلام کی روشنی میں جو بات پیش کی جائے اس کو قبول کرنا چاہیے. تصوف تو نام ہے اللہ کی عبادت میں محبت کی چاشنی ملا دینا. جو عبادت خوش ہو جس میں محبت کی چاشنی نہ ہو، اس کی مثال میں شیخ رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے ایسی جیسے چاول غیر سالم کے. حضرت شیخ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورب کا ایک مجذوب اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت سے کچھ دن کے لیے محروم کر دیا گیا. اس حالت کا نام کیا ہے؟ حالت قبض. تو مجذوب روتا تھا اور اپنی پوربی زبان میں کہتا تھا کہ دریا بنا بتوا اداس موری سجنی، یعنی داد کے بغیر میرا چاول بے مزہ ہے اللہ. تو سالک پر دو حالتیں پیش آتی ہیں، حالت قبض اور حالت بست. حالت بست میں عبادت میں مزہ آتا ہے، جبکہ حالت قبض میں دل گھبرایا گھبرایا سا رہتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا. مگر حالت قبض کا درجہ حالت بست سے زیادہ ہے، کیونکہ حالت قبض میں ناز ٹوٹ جاتا ہے اور جب تکبر ٹوٹ جاتا ہے آدمی کہتا ہے کہ ہائے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اپنی عبادت کو بالکل حقیر نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہائے یہ میں کیا کرتا ہوں، میری عبادت کیا ہے. مزہ نہیں آتا، اس سے ناز مجھے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن استقامت کے ساتھ وہ رہتا ہے، اپنے اعمال کو نہیں چھوڑتا، مزہ نہ آنے کی وجہ سے اپنے اعمال کو نہیں چھوڑتا، لگا رہتا ہے. یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ عبد اللطف ہے یا عبد اللطیف ہے، یعنی مزے کا غلام ہے یا ہمارا غلام ہے. جب اس کو مزہ ملتا ہے تب ہمارا نام لیتا ہے، جب مزہ نہیں ملتا تو ہماری غلامی کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ تو امتحان ہوتا ہے. اس لیے علامہ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دعا فوراً قبول ہو گئی، ابھی مانگا اور شام کا قبول ہو گئی. اب ہمارے شکریہ کے خوب عبادت کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ اللہ کے سامنے اپنے نفس کی خوشی کی وجہ سے کھڑا ہے. اللہ نے دعا قبول کر لی تو اب اس کی وجہ سے خوب عبادت کر رہا ہے. اگر دعا قبول نہ ہوتی تو اور دور چلا جاتا. اور جس کی دعا قبول نہیں ہوئی، غم زدہ آدمی ہے، شکستہ دل ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے، وہ اگرچہ نامراد ہے مگر نامراد ہے نا، وہ اس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی، دل ٹوٹ گیا اس کا، دعا مانگ رہا ہے، دعا قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، غم زدہ انسان ہے. اب آپ سمجھیں گے اس کی کیا قیمت ہے. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قیمت ہے یہ ٹوٹا ہوا دل. حدیث پاک میں آتا ہے انا عند المنكسرۃ قلوبهم لأجری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں نے خواہشات کیوں پیدا کی، جب ان کو توڑنا تھا تو پیدا ہی نہ کرتے. آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں تقاضے اور خواہشات اس لیے پیدا کی کہ ان میں جو تقاضے اور خواہشات اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں بندہ ان کو توڑ دے. کیا مطلب؟ اپنے دل کو توڑ دے اور اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کو حاصل کرتا رہے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ گھبرا کوئی دل میں گر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کی یاد کے صدقے میں غموں کا کیا حال ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے غم بھی میٹھے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں، کیا عجیب شعر فرماتے ہیں، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی. اللہ کے نام کے صدقے میں اللہ کے راستے کے غم بھی لذیذ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر غم میں کسی اللہ والے کے آنسو نکل آئے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بابا یہ ایسی دعوے ہیں صرف، یہ تو رو رہے ہیں. حضرت خواجہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت میں رونا بھی ثابت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم میں تمہاری جدائی سے غمزدہ ہوں. اور آپ کے آنسو بہ رہے تھے لیکن دل میں اللہ کی تسلیم سے چین تھا، لطف ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے. کیف و تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، کیف و تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح و رنجیدہ نہیں. یہ خاص کیفیت اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح و رنجیدہ نہیں. غم ہے، پریشانیاں ہیں چاروں طرف، لیکن دل میں کیف و تسلیم و رضا سے دل میں کیا ہے، بہار ہی بہار ہے. اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں یہ بندے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بندے ہیں، اپنی مرضیات کو ترجیح نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو افضل دیکھا ہے. اپنے لیے راستہ اختیار نہیں کرتے، اپنے لیے راستے تجویز نہیں کرتے، اپنے لیے کوئی راستہ، کوئی خواہش، کوئی حال تجویز نہیں کرتے، اللہ پہ اپنے حال کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دے ان کے لیے اس پہ وہ راضی رہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، تسلیم کی برکت سے جب اللہ کی مرضی پر بندہ راضی رہتا ہے تو جیسے کوئی مرچ والا کباب کھائے اور مرچوں کی وجہ سے سیسی کرے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، اور جب باس بیٹھا ہوا ہے کہیں کہ جناب آپ تو مصیبت زیادہ معلوم ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، یہ کباب آپ کیوں کھا رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، کیوں بلا آپ نے لی ہوئی ہے، تو کیا کہے گا؟ یہ بیوقوف، یہ بلا نہیں ہے، یہ آنسو مزے کے ہیں، لذت کے ہیں، یہ مصیبت کے آنسو نہیں ہیں. سبحان اللہ، اللہ والے اگر کبھی رو بھی پڑے تو ان کی آنکھیں روتی ہیں، دل تسلیم اور رضا کی لذت سے مست رہتا ہے، مست رہتا ہے. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں کی خاطر تسلیم سر کیے ہوئے. آنسوؤں کے شکست ہونے سے آنسو بہ سکتے ہیں کہ مراد پوری نہیں ہوئی، لیکن علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور یہ جو ہے یہ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں مدفون ہیں، ان کا اور ان کا زمانہ ایک ہی تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوئی، آرزو کی تھی مگر اللہ نے بظاہر وہ آرزو پوری نہیں کی، یعنی جو دعا مانگی اس کا ظہور نہیں ہوا لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کیے جا رہا ہے. یہ اللہ کا بہت محبوب بندہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ ہے. مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. محدثین لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی چار قسمیں ہیں، چاہے تو جو مانگا اللہ وہی دے دے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، کبھی دنیا میں نہیں دیتے آخرت میں اس کا بدل دے دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی بلا مصیبت ڈال دیتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم قبول کریں گے. تو دعا تو قبول ہوگی، لیکن اس کی شرائط اگر ہمیں علم ہو جائے تو پھر ہم اطمینان سے لیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، اور دعا مانگنے کی الگ لذت آپ کو حاصل ہوگی. اور جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں ان کی مراد دعا مانگنے سے یہ نہیں ہوتی کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، ان کو تو مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں. تو دوستو قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. ایک مثال دیکھیں، جیسے بچہ ابا سے موٹر سائیکل مانگتا ہے اور ابا اس کو کار دے دیتا ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی درخواست قبول نہیں ہوئی، جو اس نے مانگا اس کو نہیں ملا؟ بیٹے نے 100 روپیہ مانگا، بابا نے 500 دے دیے، تو کوئی کہے گا کہ یہ اس کی بات قبول نہیں ہوئی؟ تو کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے جو بندہ مانگتا ہے، بلکہ اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ دیسے دیتے ہیں تاکہ بہت دن تک ہم سے دعائیں مانگتا رہے، ہماری چوکٹ پر گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، ورنہ جہاں دعا قبول ہوئی تو فوراً جناب یہ گیا وہ گیا بھاگ گیا. اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی حکومت بھی کیا دے گی اس کا بدلہ. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تیری کون کون سی دعائیں قبول نہیں ہوئی جو تو نے دنیا میں مانگی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ یہ شخص کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. اس لیے اگر دعا کا ظہور نہیں ہو رہا تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا ہی کیا دوستو کم لطف ہے جو آپ جو ہے دعا کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے سے بہت سے عاشقوں کی مراد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ اسی بہانے اور محبوب حقیقی سے گفتگو کا موقع مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لذت مناجات، اللہ سے مانگنے کا، گڑ گڑانے کا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اپنی جھولی پھیلانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کے عاشق انتظار نہیں کرتے کہ دعا کب قبول ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا مانگنے ہی میں مست ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کی لذت میں ان کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. حاجر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امید نہ بر آنا امید برانا ہے، امید نہ بر آنا امید برانا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کے سامنے مجھے میرے ہاتھ نہیں اٹھائے، غیروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے. جو حاجت ہوتی ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے اللہ سے مانگنے کی، میرے دوستوں کا دعا ظہور کا ظہور بھی نہیں ہوتا، صرف محض مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ سے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کے سامنے آپ کے ہاتھ نہیں پھیلائے، اپنے ذات کے سامنے آپ کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں کے لیے ان کے حضور ہمارے ہاتھ اٹھتے رہے، یہ کیا کم اعزاز ہے. حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ ہاتھ ہوتے ہیں اور ساری کائنات ان کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے. کیا بات فرمائے، سبحان اللہ. تو دعا مانگنے والے کا یہ مقام ناٹک رہیسا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اس تصور سے ہم دعا مانگیں، کیا کم نعمت ہے، میرے ہاتھ ایسے مالک کے سامنے اٹھے ہیں جو دونوں جہاں کے مالک ہیں، غم اور خوشی کا مالک ہے، فقیری اور اور مالداری کے مالک ہیں، پورے جہاں کے اللہ مالک ہیں، اس اللہ کے سامنے میں اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں، ساری کائنات میرے ہاتھوں کے نیچے ہے، سبحان اللہ. ہاں امید بھی رکھیں کہ شاید اب قبول ہو جائے، شاید اب قبول ہو جائے، امید رکھنی چاہیے، دعا مانگتے رہیں، اور جب دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھ جو ہیں یہ چہرے پہ پھیر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم نے سر آنکھوں پہ رکھ لیا ہے، اور امید رکھیں کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. جیسا گمان رکھیں گے اللہ کے ساتھ، اللہ ویسا معاملہ فرماتے ہیں بندے کے ساتھ، جیسا گمان ہوتا ہے ویسا ہی اللہ معاملہ فرماتے ہیں. نیک گمان رکھیں، اللہ میری دعا قبول فرما لی ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہو گئی ہے. اب ظہور کب ہوگا اس کا؟ اللہ کے علم میں جب آپ کے فائدے کے لیے مناسب ہوگا تو اس کا ظہور بھی ہو جائے گا. اس لیے جلد نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، مانگتے رہیں، مانگنے کا الگ مزہ لیتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، جن کی ذات پاک پر یہ آیت نازل ہوئی، اگر کوئی اور کہے کہ صاحب ہم تو بہت دعائیں مانگی لیکن ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی، تو نعوذ باللہ کیا قرآن غلط ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ دعا مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. لہذا یہ سب قبولیت کی قسمیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دے. مثال کے طور پر کوئی نوجوان شخص کہتا ہے کہ اللہ میاں ہماری شادی بہت حسین عورت سے ہو جائے، اور اللہ میاں کو دیوان غالب پیش کرتا ہے، پڑھ پڑھ کے سناتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے، چہرہ کتابی چاہیے، نازک کی اس کے لب کی کیا کہیے، پکھڑی کے گلاب کسی ہے، کتابی چہرہ چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معیار کی حسین بیوی نہیں دی جس طرح یہ چاہ رہا تھا، بلکہ اس کے بدلے میں دیندار بیوی دے دی. اس لیے میرے دوستو حدیث میں ہے کہ دین کو زیادہ اہمیت دو، حسن کو زیادہ اہمیت نہ دو. کیوں؟ حسن کیا ہے؟ عارضی ہے، جبکہ پوری زندگی حسن سے سابقہ نہیں پڑے گا. کس سے سابقہ پڑے گا؟ سیرت سے. سیرت اچھی ہوگی ساری زندگی چین سے رہے گا. اگر سیرت کی بالکل خراب ہے، تو کرنے والی ہے، تو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. صورت ساتھ نہیں رہتی ہمیشہ، چند بچے ہونے کے بعد صورت بھی بدل جاتی ہے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سیرت ہی سے بالا پڑے گا. لہذا جس میں دین زیادہ ہو اس کو ترجیح دیں، اور اگر دونوں چیزیں ہوں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنا پھر، تو سیرت بھی ہو صورت بھی ہو. لیکن میرے دوستو بعض کیا کہیں، بس بددین لوگ حسن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چاہے وہ فلم ایکٹر ہو، چاہے بے پردہ مخلوق تعلیم سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، بد اخلاق ہے، مگر ایک نظر دیکھا اور پاگل ہو گئے. تو یہ شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ واقعی پاگل ہے جو صورت کو دیکھتا ہے، اللہ کے تعلق کو نہیں دیکھتا. صورت کو دیکھ لیا، بڑی حسین ہے، بد اخلاق ہے، لیکن وہ صورت کو دیکھ کے پاگل ہو گیا. یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کو اللہ سے کتنا تعلق ہے، تلاوت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، دیندار ہے یا نہیں. اگر شوہر بیمار پڑ گیا تو بھاگ گئی، شوہر پر بال نکل گیا تو ایک دو تین ہو گئی، جب دیکھا کہ شوہر بیکار ہو گیا ہے تو طلاق لے کر دوسروں سے شادی کر لی. دوستو اس لیے اگر وفاداری چاہیے تو دین کو دیکھیں، دین کو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے حسین تھے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام محمد اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی طالب علم کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے تاکہ ان پر ان کی نظر نہ پڑے ان کے حسن کی وجہ سے. تقویٰ کا کتنا تھا، یہ کمال تقویٰ کے بارے میں لکھتے ہیں. ماں ابو حنیفہ کتنا تقویٰ تھا، 40 برس عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، اس کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن دیکھ لیں کہ ان حضرات کا تقویٰ تھا، یہ چاہتے تھے کہ آنکھوں سے کسی قسم کی خیانت کا شبہ بھی نہ ہو. یہ حضرات امت کو سبق دے گئے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے سوتیلے باپ تھے، لیکن ان کے حسن کی وجہ سے ان کو پیچھے بٹھاتے تھے سبق میں، پھر معلوم بھی نہیں کروایا کہ داڑھی آئی کہ نہیں آئی. ایک دن چراغ کو داڑھی ہلنے لگی تو فرمانے لگے کہ اچھا محمد تمہاری داڑھی بھی آ گئی ہے، اب تمہاری آگے بیٹھ جاؤ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی نظر بچائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی بیمار طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر ضبط کی قوت نہیں ہے. حالانکہ میں دوستوں یہ سب بیوقوفی حماقت کی باتیں ہیں. آپ بتائیے آج اس تقویٰ کی بدولت امام صاحب کی تعریف ہو رہی ہے یا بدنامی ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے نا. اس لیے سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے، چاہے اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس کو کرنے دیں. اللہ کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو اڑاتے ہیں. اللہ کے لیے بابی سے پردہ کرتا ہے، اللہ کے لیے دیور سے جیڑ سے پردہ کرتی ہے، اللہ کے لیے سب کام کرتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کے بعد 6 کتابیں لکھی، سیر کبیر، سیر صغیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط زیادات. 6 کتابیں آپ نے لکھی. تو ایک دن امام محمد کے ایک شاگرد ان کا کھانا لینے کے گھر گئے تو کسی طرح ان کی نظر امام صاحب کی بیوی پر پڑ گئی، تو دیکھا کہ اپنے استاد کے چہرے کی بنسبت بیوی کا بالکل ہی عجیب حلیہ اور جغرافیہ، حسن کا تو اطلاق بھی نہیں ان پہ آتا تھا، بس رونے لگے. استاد کے پاس آئے روتے ہوئے، استاد جی ایک بات عرض کر دوں. ہاں. آج استانی صحابہ پر اچانک نظر پڑ گئی، میں نے قصدن نہیں دیکھا، اچانک نظر پڑ گئی کہ ہوا چل رہی تھی، ان کا نقاب ہٹ گیا. اب میں رو رہا ہوں کہ آپ کی قسمت کیسی ہے، آپ کیسے دن گزار رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کے دن کٹتے ہیں، آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا کہ جیسے اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے آپ نے ویسی شادی کیوں نہیں کی؟ تو امام صاحب ہنسے اور فرمایا کہ بھائی جوڑے تقدیر سے بنتے ہیں، قضا سے ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بنتے ہیں. لیکن یہ سوچو کہ میں یہ 6 کتابیں لکھ رہا ہوں جن کا تم لوگوں کو سبق پڑھاتا ہوں، تو اگر میری بھی بہت زیادہ حسین ہوتی تو اس وقت اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا ہوتا، تم دروازہ کٹکھٹاتے تو میں کہتا کہ آئی ایم سوری، میں بڑا بیزی ہوں اس وقت. آج جو میں بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر رہا ہوں تو ان کتابوں کو لکھنے کے لیے وقت اور دل کی فراغت چاہیے. اس کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں اس کو مٹی کے کھلونوں میں مشغول نہیں ہونے دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ عظیم و شان فقیر کے عظیم و شان الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کا دوستو دین اتنا قیمتی ہے کہ اس پر نبیوں کے سر کٹے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے ہیں. اگرچہ دین پر چلنے میں صحابہ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن عین اسی وقت پہ رحمت کی بارش بھی ہو رہی تھی. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگتی ہے اللہ کے راستے میں تو ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. جو کچھ ہم نے دین میں ترقی کی تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہے. جو پردہ کر رہے تھے وہ بھی ختم کر دیا، نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ختم کر دی، جو داڑھی رکھی تھی ہم نے وہ بھی کٹا دی۔ ذرا سی ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں، جب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اپنا خون مبارک بہایا۔ صحابہ ایک ایک دن میں 70-70 شہید ہوئے، دامن احد میں جا کے دیکھیے 70-70 ایک ہی وقت میں صحابہ شہید ہوں گے، اور اب زبان حال سب کہہ گئے ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے۔ آخر کل قیامت کے دن اللہ کو ہم کیا پیش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو میری محبت میں لوگوں کی ذرا تکلیفیں اور ان کی باتیں برداشت نہیں کر سکا، کیا ہمارے عاشقوں کی داستانیں تم نہیں پڑھتے تھے؟ ہمارے نبیوں کے سر کٹے، ہمارے پیغمبروں کے خون بہے اور ان کے صحابہ نے جانے دی، اور اس کے بعد بھی کتنے اولیاء اللہ آئے جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہمارے دین کے لیے، کیا تم ان کی داستانوں سے سبق نہیں لیتے تھے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم دنیا کے لیے غم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، کتنی بھی تکلیف ہو برداشت کر لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے بعد میں راحت ملے گی۔ ایک شخص ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں اتنی محنت کر لوں گا تو آئندہ مہینے مجھے اس کا ڈبل منافع ملے گا، دن رات لگا رہے گا اپنے کاروبار کو ترقی دینے میں، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ آرام کا ہوش ہے، نہ بھی بچوں کے پاس جانے کا ہوش ہے، لیکن لگا ہوا ہے کہ مہینے کے آخر میں ڈبل منافع ملے گا۔ تو دنیا کی تکلیف انسان برداشت کر لیتا ہے کیونکہ وہ نقد چیزیں ہیں اور نظر آتی ہیں ہمیں منافع ہے نقد نظر آتا ہے، دین کے جو نقد ہے چیزیں ہیں وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دین میں تو سب چیزیں ادار ہیں، محنت کریں گے مشقت اٹھائیں گے لیکن نقد کہاں ملے گی، ادار ہیں سب چیزیں جنت میں جا کے سب چیزیں ملیں گی۔ لیکن دوستو واللہ کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تانے دشنی برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ نقد انعام اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کا قلب پرسکون ہو جاتا ہے۔ سکون کی بڑی دولت ہے یہ، جس کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں 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 کا مال بھی انسان دے دے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ ملتی نہیں ہے۔ اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل تو کر کے بورنگ زمین پر اس کو ہر سائنسدان بھی پا جاتا، ایسی چیز نہیں ہے جو ہر جگہ مل جاتی ہے، یہ منزل من السماء ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اگر ان کے قلب پہ سکون ہوتا تو کبھی خودکشی نہ کرتے۔ آج تک پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کسی اللہ والے نے خودکشی نہیں کی، غموں سے گزرے ہیں، پریشانیوں سے گزرے ہیں، حالات ایسے ایسے گزرے ہیں ان کے اوپر، لیکن ان کے دل میں تصور بھی نہیں آتا کہ ہم اپنی جان دے دیں خودکشی کر لیں۔ دل میں اللہ تعالی کا تعلق رہتا ہے، ایک سہارا رہتا ہے، غم اور پریشانی کے حالت میں اللہ تعالی ان کے دل کو سنبھالتے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے میرے دوستو، یہ تو نقد ملتی ہے جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے۔ ابھی دریا سمندر تو دور ہے لیکن جب انسان اس سمت چلنے لگتا ہے تو اس کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، ابھی سمندر اور اس کا ٹھنڈا پانی دور ہے لیکن اس سمت چلنے سے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، جیسے جیسے قریب پہنچتا ہے تو ٹھنڈک بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنے لگتا ہے، اگر یہ دور ہے منزل اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کی ٹھنڈک دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ کون کہتا ہے دور ہے؟ میرے دوستو جنت دنیا میں ہی اللہ عطا فرماتے ہیں، اس کے مزے اللہ دنیا میں ہی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے دنیا کی ساری لذتوں کو ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ کے اس غم کو حاصل کرنے کے لیے، تعلق ماننا کو حاصل کرنے کے لیے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ اہل اللہ کے سینے میں وہ دولت ہے سکون کی, تو یہ اپنی فوج لے کر چڑھائی کر دیں اس کو لینے کے لیے. لیکن یہ قلب کی دولت ملتی نہیں ہے, یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون. کسی کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے, اپنی محبت ہم سب کو عطا فرمائے, جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ہم سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے, اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے. اور میرے دوستو, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کسی کو قلندر بننا ہو, کسی کو درویش بننا ہو, کسی کو غوث قطب بننا ہو تو کہیں اور چلا جائے, انسان بننا ہو تو وہ آئے ہمارے پاس. انسان بننے, اچھے اخلاق ہمارے دل میں پیدا ہوں, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, جسمانی اذیت یا ایموشنل اذیت, کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اگر پہنچے تو فوراً معافی مانگ لیں, کسی کو بری نظر سے نہ دیکھیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی لڑکی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو فوراً نظر نیچے کر لو, اور یہ تصور کرو کہ یہ اللہ کی بندی ہے, اللہ کی بندی ہے. سب کے سب یہ خلق و عیال اللہ, اللہ کے عیال ہیں. یہ بری نظر سے دیکھیں گے مقدمہ چل جائے گا میرے اوپر, اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حسن اس کے شوہر کو مبارک ہو, اے اللہ مجھے اپنی ذات پاک عطا فرما دیجیے. کسی لڑکے پہ نظر پڑ جائے تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حسن اس کی بیوی کو مبارک ہو, اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات پاک عطا فرما دیجیے, میرے لیے آپ کافی ہو جائیے. علیہ اللہ کافی عبدہ, اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو جتنا زیادہ انسان ان چکروں میں پڑے گا اتنا ہی زیادہ پریشان رہے گا. نفس کا پیٹ کبھی بھی گناہوں سے نہیں بھرتا. ایک گناہ کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میں سیری ہو جائے گی, نہیں, شدت اور بڑھ جائے گی. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, دوسرے کے بعد تیسرا گناہ, یہاں تک کہ پھر نفس کو لت لگ جاتی ہے گناہوں کی, گناہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر آکسیجن لگی ہوئی ہے, ہاسپٹل میں بھی ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو جاتے جاتے بھی بدنسی کرتا جائے گا, اس حالت میں موت آئے گی میرے دوستو. جیسی زندگی گزاری انسان نے ویسی ہی اس کی موت آئے گی. اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہے, اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزاری ہے, تو اللہ کی رضا کی حالت میں موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.